سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولا عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. مجھے توفیق جو آہو مجھے توفیق جو آہو عطائے خالق ہر دو جہاں ہے. مجھے توفیق جو آہو عطائے خالق ہر دو جہاں ہے. ترسنا عشق نے سب پر آیا ہے ترسنا عشق نے سب پر آیا ہے سبب اس کا مگر درد نہاں ہے سبب اس کا مگر درد نہاں ہے ترپنا عشق نے سب پر آیا ہے سبب اس کا مگر درد نہاں ہے سبب اس کا مگر درد نہاں ہے. مجھے توفیق جو آہو ہے عطائے خالق ہر دو جو جم کر ہر طرف ہے عشق باری جو جم کر ہر طرف ہے عشق باری کہیں شاید ہماری داستان ہے کہیں شاید ہماری داستان ہے جو جم کر ہر طرف ہے عشق باری کہیں شاید ہماری داستان ہے کہیں شاید ہماری داستان ہے. مجھے توفیق جو آہو ہے عطائے خالق ہر دو جہاں ہمارے برگ و گل کی سبزواری ہمارے برگ و گل کی سبزواری یہ سب مضمون فیض باغبان ہے یہ سب مضمون فیض باغبان ہے ہمارے برگ و گل کی سب زداری یہ مرشد سے متعلق ہے. مرشد کے معنی راستہ دکھلانے والا راستہ دکھلانے والا رہنمائی کرنے والا. تو جب تک کسی کی رہنمائی نہیں ہوتی اس وقت تک اس کی مثال ایسی ہے جیسے دو گھر ہیں. ہمارے دوست والا رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ کہیں تشریف لے گئے دیکھا کہ دو گھر ہیں پاس پاس. ایک گھر کے باہر جو کیاری ہوتی ہے بینچ ہوتی ہے اس میں تو بہت خوبصورت پھول اگے ہوئے تھے اور باغ کی گھاس کٹی ہوئی تھی اور اس کی نقل و نما کا مناسب انتظام کیا گیا تھا, اس کی کاٹ چھانٹ کی گئی تھی درختوں کی پودوں کی, انتہائی خوش نما تھا. اور دوسرا گھر جو تھا اس کے باہر کوئی دیکھ بھال نہیں تھی, سب جھاڑیاں کانٹے اور ویران بیابان کا سمندر پیش کر رہا تھا. معلوم ہوا کہ اس کا کوئی مالی نہیں تھا. اور اس گھر کے اندر جس میں جس گھر کے باہر جو خوش نما باغ تھا, پھول پودے اگ رہے تھے, کرو تازہ پھول نظر آ رہے تھے خوشبودار, اس کا کوئی مالی تھا. ایسے ہی دل کے اندر گناہوں کے کانچے, اخلاق رضیلہ کے کانچے, جب تک کوئی مرشد کوئی رہنما اس کی صفائی نہ کرے گا, باغبانی نہ کرے گا, اس وقت تک دل کے اندر اخلاق حمیدہ پیدا نہیں ہوتے, گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں ہوتا, گناہ ہی گناہ بھرے ہوئے ہیں, غلادت ہی غلادت بھری ہوتی ہے. تو مرشد کا کام یہی ہوتا ہے کہ جو غیر اللہ ہوتے ہیں, گناہوں کے کانچے ہوتے ہیں, وہ نکالتا ہے, اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کو اطلاع کرتا ہے, اس کی مرید کی تربیت کرتا ہے. یہی کام مرشد کا ہے بس, اسی لیے مرشد پکڑنا ہے, کیونکہ دنیا کا بھی کوئی کام استاد کے بغیر نہیں ہوتا, کوئی کام استاد کے بغیر نہیں ہوتا. دنیا میں ہماری فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہمیں کسی استاد کی ضرورت ہے, حالانکہ ساری سلیبس کی سب کتابیں کیا بلکہ اس سے کہیں بڑھ کے سارا مواد کمپیوٹر پہ آج کل لیپ ٹاپ پہ انٹرنیٹ سے ہم حاصل کر سکتے ہیں, لیکن کوئی بھی نہیں مانے گا. ہر آدمی اپنے بچے کو اسکول میں کالج میں یونیورسٹی میں داخلہ ضرور دلاتا ہے, وہ کہتا ہے بھائی استاد کے بغیر کچھ کام نہیں ہو سکتا. اگر ہم کہیں کہ بھائی آپ کی سب کتابیں لیپ ٹاپ پہ موجود ہیں اور بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں, جو چیز آپ کو چاہیے موجود ہے, آپ بچے کو گھر ہی میں کیوں نہیں پڑھا لیتے, گھر میں خود کتاب پڑھے اور خود یہ قابل لائق بن جائے, تو کوئی بھی اس کو تسلیم نہیں کرے, کہے گا آپ بے وقوف ہیں, جب تک بچہ اسکول میں نہ پڑھے گا کالج میں نہ پڑھے گا کیسے کامیاب ہوگا, کیسے ہنر مند ہوگا, سرٹیفکیٹ کیسے ملے گا قابلیت کا, اور اس کو کوئی گھاس بھی نہ ڈالے گا. اب کوئی کہے کہ صاحب ہم نے گھر میں بڑی بڑی کتابیں پڑھ لی ہیں, پڑھ چکے ہیں ہم اور بڑے قابل ہیں, ہمیں ذرا نوکری دیجیے, تو کوئی بھی نوکری نہیں دے گا جب تک کہ اس کو انسٹیٹیوشن کا کوئی اچھے انسٹیٹیوشن کا سرٹیفکیٹ نہ ہوگا. تو استاد کی دنیا کے اندر کیسی قدر ہوتی ہے, استاد کی محنتیں بھی کر لیتے ہیں, ہزاروں ہزاروں روپے فیس بھی دے دیتے ہیں, پھر اس کے علاوہ ٹیوشن بھی پڑھاتے ہیں الگ سے, پھر اس بچہ لے کے ابھی ہم ایک جگہ گئے گھر دیکھنے, تو گھر کے اندر دو جوان لڑکے تھے, کوئی بارہ سال کا ایک پندرہ سال کا, ہم تو گھر دیکھنے گئے تھے, تو دیکھا کہ وہ ایک بچہ اسٹڈی ٹیبل پہ الگ, سامنے لیپ ٹاپ اور کتاب, اور بس اس نے ایک نظر ہمیں اٹھا کے دے گا, پھر اپنی پڑھائی میں مشغول ہو گیا, چھٹی کر دیں اتوار کا, وہ پڑھ رہا تھا. پھر دوسرے کمرہ انہوں نے دکھایا, وہاں دوسرا بیٹا ان کا, وہ پڑھ رہا, بس اس نے نظر اٹھا کے دیکھا. تو اب دیکھو دنیا کے لیے لوگ کتنی محنت کرتے ہیں, اس لیے کہ دنیا کا یقین ہے کہ بھائی دنیا میں محنت کریں گے اچھی نوکری ملے گی, اچھا پیسہ ملے گا, اچھا مال ملے گا, ذرا راحت سے زندگی گزر جائے گی, لیکن جب آنکھ بند ہوگی اس کے بعد یہ سب باہ ہو جائے گا, ہے کہ نہیں. کوئی آدمی اپنے ساتھ قابلیت کا سرٹیفکیٹ نہیں لے کے جائے گا, کوئی آدمی اپنے ساتھ نوکری کے اچھی پوسٹ کی وہ نہیں لے کے جائے گا کہ ہم بڑی اچھی پوسٹ پہ تھے دنیا میں, لہٰذا جنت میں بھی اللہ نے آپ ہمیں بڑی پوسٹ دیجیے, نہیں کچھ کام نہیں آئے گا, ہے نا. یہ یہیں تک کا ہے, بس ذریعہ مقصود ہے, ذریعے کو ہم نے مقصود بنا لیا, ذریعے کو ذریعہ مقصود تھا کہ بھائی ہم اس روزی کھانی ہے, حلال کمانا ہے تاکہ پیٹ پالے, لیکن اصل کام کیا تھا وہ ہم بھول گئے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ارے ہم نے تو تمہیں اپنی عبادت اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا, اور تم کیا کر رہے ہو, تم گدوں کی طرح جو ہے لگے ہوئے ہو. اور فرمایا کہ ان دنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرۃ, ارے ہم نے تم دنیا تمہاری خادم بنائی ہے, سورج چاند ستارے سب تمہارے خادم ہیں, اور تم کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے بہت قیمتی, وہ کیا ہے کہ تم ہم کو یاد کرو, تم ہم کو یاد کرو گے ہم تم کو یاد کریں گے, یہ ہے نا. پر دونی اذکر ہوں کہ تم ہم کو یاد کرو تو ہم تم کو یاد کریں گے, اور تم ہم کو کیسے یاد کرو, ہماری اطاعت سے, ہماری نافرمانی سے بچو, ہماری اطاعت کرو, اور ہم تم کو کیسے یاد کریں گے؟ ہم تم پر طرح طرح کی عنایتیں کریں گے، تمہیں آسمان سے رزق بھیجیں گے، تمہیں آسمان سے اولاد بھیجیں گے، تمہاری کاموں میں ہم آسانی پیدا فرما دیں گے، اور تمہارا تم کو مشکلات سے نکال دیں گے، جو تقویٰ کے کتنے انعامات پرانے پاس ہیں۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم ہماری اطاعت اور فرما برداری کرو تو تم یہ ساری دنیا تمہاری خادم بن جائے گی، غلام بن کے تمہارے پیچھے پیچھے دوڑے۔ آج تم دنیا آگے ہے اور تم پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہو، اور دنیا آگے آگے بھاگ رہی، اور کیا ہوگا کہ ایک دن قبر کے گڑھے میں گر جاؤ گے، سب خواب رہ جائے گا، ہے نا؟ خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا، ہے نا، افسانہ بن جائے گا۔ اور اگر تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کی اطاعت میں لگ جاؤ، ایک ہی کام کرو کہ اللہ کی اطاعت کرو، تو تم کو دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ تمہارا خادم بنا دیں گے۔ ایک اولیاء اللہ کو جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا اور بے حساب اور بے گمان رزق دیں گے، تقویٰ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ تقویٰ سے رہو گے تو ہم بے حساب اور بے گمان رزق ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوں گے۔ تو کتنے وعدے اللہ تعالیٰ نے کیے، حالانکہ یہ وعدے اگر اللہ نہیں بھی کرتے تو بھی ہمارے اوپر فرض تھا تقویٰ، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، لیکن اللہ کی کتنی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی اطاعت پر انعامات سے بھی نوازی، ہے نا؟ اور پھر جنت تو ہے ہی، والعاقبت للمتقین، جو دنیا میں اللہ سے ڈر کے رہا انجام اس کے ہاتھ میں دے دیں گے اللہ، دیکھو یہ سب تمہارا جنت ہم نے تمہارے ہی لیے بنائی ہے، اب لوٹو اس کو، لوٹو اور مزے سے رہو ہمیشہ ہمیشہ۔ اور ہم دنیا کے پیچھے بھاگیں گے تو دنیا آگے آگے، ہم پیچھے پیچھے کبھی ہاتھ نہیں آئے، اور دین کے پیچھے بھاگیں گے تو پھر دنیا خود ہمارے پیچھے پیچھے آئے گی۔ ہمارے طائف صاحب کا شعر ہے کہ جو دین پر چلے انہیں دنیا بھی مل گئی، جو دین پر چلے انہیں دنیا بھی مل گئی، اور جو دنیا سے جو مرے تھے کہیں کے نہیں رہے۔ جو دین پر چلے انہیں دنیا بھی مل گئی، اور دنیا سے جو مرے تھے کہیں کے نہیں رہے، نہ دنیا کے رہے نہ چیز کے رہے، آخرت تو کھوئی گئی، دنیا جو تھوڑی وقت مقدر میں پہلے کی وہ ملی، باقی آخرت ہاتھ سے گئی، کتنے نقصان کی بات ہے۔ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ اپنا کوئی رہنما دین کبھی چن لے اور پھر دین کی محنت کرے، جیسے دنیا کا کوئی، دنیا کی کوئی کامیابی، دنیا کی کوئی منزل ہم بغیر استاد کے حاصل نہیں کرتے، تو دین جیسی قیمتی چیز ہم کیسے یہ گوارا کر لیتے ہیں؟ یہ ہماری جہالت کی بات ہے کہ دین جیسی قیمتی چیز، اللہ کو راضی کرنے کے طریقے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے طریقے ہم کیسے گوارا کر لیتے ہیں کہ ہم خود کتابوں سے پڑھ کے سیکھ لیتے ہیں، خود قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ نتیجہ یہی ہو رہا ہے جو آج 72-73 فرقے بنتے چلے جا رہے ہیں۔ کیوں بنتے جا رہے ہیں؟ کہ ہر شخص دین کو اپنی عقل کے مطابق سمجھ لیتا ہے، اپنی عقل کے مطابق اس کا مطلب نکال کر اس پر عمل شروع کر دیتا ہے، اور جو اللہ والے ہیں وہ اپنے بڑوں سے انہوں نے دین سیکھا ہوتا ہے، انہوں نے اپنے بڑوں سے دین سیکھا ہوتا ہے، پھر انہوں نے تابعین سے، پھر تبع تابعین اور تابعین سے، اور پھر تابعین نے صحابہ سے، اور صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے دین سکھلایا۔ تو اللہ تعالیٰ کا دین اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کر کون سمجھ سکتا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے دین سکھایا، وہی وحی کا نور اولیاء اللہ کے سینے سے منتقل ہوتا ہے، نہ کتابوں سے، نوازوں سے، نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ تو دین میں بھی اگر آگے بڑھنا ہے اور صحیح راستے پر رہنا ہے تو اس کو کیا چاہیے کہ اپنا کوئی رہنما، کوئی مرشد مقرر کرے، کوئی سچے اللہ والے سے تعلق کرے، پھر وہ سکھائے گا، ہے نا؟ ورنہ کیا ہوگا کہ گمراہی۔ اور دیکھو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سکھلا دیا کہ تمہیں اگر ہمیں پانا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ تقویٰ اختیار کرو، کیونکہ تقویٰ ہی وہ راستہ ہے، یعنی ہم سے ڈر کے رہو، گناہ مت کرو، ہم وہ کام نہ کرو جو ہم کو ناپسند ہے، ہم سے ڈرو، وہ کام کرنے سے ڈر جاؤ۔ تقویٰ کیا، تقویٰ کا کیا مطلب ہے؟ تقویٰ نام ہے گناہ سے پرہیز کا، گناہ نہ کرے، اور اگر گناہ ہو گیا تو توبہ کرے، معافی مانگے، تو پھر وہ ویسے ہی متقی ہو جائے گا، تقویٰ والا ہو جائے گا۔ جس نے توبہ کر لی اس کے گناہ معاف ہو گئے اور وہ پھر سے تقویٰ والا ہو گیا، متقی ہو گیا۔ لیکن اس دولت کی، یعنی تقویٰ کی دولت پانے کی شرط کیا ہے؟ طریقہ کیا ہے، ذریعہ کیا ہے، حصول کہاں سے ملے گا. آگے فرما دیا کونوں ماس صادقین، سچے اللہ والوں سے تعلق کرو، ان کے ساتھ رہو تاکہ ان کے جیسے اخلاق، ان کے جیسے گفتار، ان کے جیسا کردار جو ان کو نور نبوت سے حاصل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ ان کو حاصل ہیں، اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار تھی، جیسا کردار تھا اور جیسے اخلاق تھے آپ کے، سینہ بسینہ ان کو حاصل ہیں، ان سے تعلق رکھو، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، تو ان کے سینے میں جو انوار نبوت ہیں، جو اخلاق نبوت ہیں، جو علوم نبوت ہیں، وہ سینے سے تمہارے سینے میں بھی منتقل ہو جائیں. ابھی چند دن پہلے ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے، اگر کوئی کہے یہ سب ہوائی باتیں ہیں، اول تو یہ سب حدیث پاک سے ثابت ہے نا، لیکن اگر کوئی کہے بھی تو اس کو عام سی مثال، جو عام آدمی ہو اس کو عام مثال دینی چاہیے کہ اگر دیکھو، اگر چاہے کہ اپنے موبائل سے دوسرے کے موبائل میں کوئی بلوٹوتھ سے اور واٹس ایپ سے کوئی چیز بھیجنا چاہے تو ہمیں کوئی چیز نظر آ رہی ہے درمیان میں رابطے کی، لیکن یہاں سے ہم نے اس کو کلک کیا وہ چیز بغیر دکھائی دی ہے دوسرے کے موبائل میں، کیسے منتقل ہو گئی. تو یہ سوال کرتے ہیں کیسے ایسا ہو سکتا، دلوں سے دلوں میں کسی طرح خفیہ راستے ہوتے ہیں، سینے سے سینے میں منتقل ہوتی ہے یہ آگ. جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت، ایک خانہ بخانہ ہے، ایک سینہ بسینہ ہے. آگ گھر سے گھر کو لگتی ہے، اور اللہ کی محبت کی آگ، اللہ کی محبت کا چسکا، اللہ کی محبت کا نشہ سینوں سے سینوں میں منتقل ہوتا ہے، اور یہی ولایت کی طریقہ ہے، حصول ولایت، اللہ کی دوستی، اسی پر کامیابی کا انحصار ہے. اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ میں ہمیں کیا مانگنا سکھایا، صراط الذین انعمت علیہم، پہلے مانگا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھائیے، کیونکہ ذرا سا بھی ٹیڑا راستہ ہوگا تو کتنا ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے، بالکل سیدھا اور سچا راستہ ہمیں چاہیے. تو پھر آگے کیا کروں، کیا اللہ سے عرض کر رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، راستہ سیدھا، اور سیدھا کون سا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام فرمایا وہ والا راستہ ہمیں چاہیے. ہر نماز میں، ہر رکعت میں ہمیں اللہ نے مانگنا سکھایا کہ تم از خود اپنے پیروں پہ چل کے ہمارے پاس نہیں آ سکتے، بلکہ تم کو ضرورت ہے کہ تم انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلو. اب انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر ہم بیٹھے بٹھائے کیسے چل سکتے ہیں، ابھی بتایا کہ دنیا کے ہر کام کے لیے استاد کی ضرورت ہے، تو کیسے ہم انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چل سکتے ہیں. جب انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ رہیں گے تبھی تو ان کے ساتھ چلیں گے. اچھا ابھی انعام یافتہ لوگ کون ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے قرآن پاک میں بتا دیا کہ ہمارے انعام یافتہ لوگ کون ہیں. والصدیقین والشہداء والصالحین، کون ہے انعام یافتہ، کہ من النبیین، تو نبوت تو ہو گئی ختم، لیکن آگے صدیقیت جو ولایت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اللہ کی دوستی کا سب سے اعلیٰ درجہ، وہ قیامت تک رہے گا، یعنی نبیین کے بعد والصدیقین، جو فرمایا نا کونوا مع الصادقین، وہ آ گئے یہاں صدیقین، انعام یافتہ لوگوں نے، والاولیاء کا سب سے اعلیٰ طبقہ صدیقین، پھر اس کے بعد شہداء کا درجہ ہے، پھر اس کے بعد صالحین جو عام لوگ ہیں، کہ یہ لوگ ہیں میرے انعام یافتہ لوگ. تو ہم جب انعام یافتہ لوگوں کا راستہ مانگ رہے ہیں تو انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ رہیں گے تبھی تو ہمیں راستہ ملے گا، یا گھر بیٹھے مل جائے گا. جب دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی چیز، مثلا اگر جلیبی بنانا سیکھنا ہو، آج خود آپ گھر میں کتنی کوشش کر لیں جلیبی بن کے نہ دیکھیں، اور اگر کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں جس سے استاد ہے کہ ذرا ہمیں جلیبی بنانا سکھا دو، دو منٹ میں وہ آپ کو جلیبی بنانا آپ کا ہاتھ پکڑ کے ایک دفعہ سکھا دے گا، آپ جلیبی بنا سکتے ہیں. جب دنیا کی اتنی معمولی سی چیز کے لیے استاد کی ضرورت ہے، تو دین کتنی قیمتی چیز ہے، اللہ کتنا قیمتی ہے، اللہ کا دین کتنا قیمتی ہے، اس کے لیے تو مرشد اور راہبر پکڑنا ہی پڑے گا، ورنہ راستہ ملے گا نہیں، کیونکہ اللہ کو راستہ یہی پسند ہے، اور ہر نماز میں، ہر رکعت میں اللہ نے مانگنا سکھایا ہے. تو جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم از خود کتابیں پڑھ کر اور اللہ کو پا لیں گے، وہ بالکل جہالت میں ہے اور بالکل گمراہی کا راستہ ہے، اور اتنے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. یہی ہو رہا ہے کہ وہ کوئی ٹی وی سے دین سیکھ رہا ہے، کوئی کیبل سے سیکھ رہا ہے، کوئی نیٹ سے کسی طرح لوگ سیکھ رہے ہیں، فیس بک سے سیکھ رہے ہیں، لیکن ہو کیا رہا ہے کہ ساتھ میں ایک تو تقریر سن رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ وہ معلوم بھی نہیں کہ وہ ہے کون. ہے نا, ایسے ایسے لوگ آ گئے ہیں اس کے اوپر گمراہی پھیلا رہے ہیں, کیسے کیسے مسئلے بتا رہے ہیں, اور نہ پردہ ہے نہ کچھ ہے. اسی وجہ سے کسی نے کہا کہ صاحب ہم تو ٹی وی سے دین سیکھتے ہیں, نماز کی طریقہ سیکھ رہے ہیں, آزان کی دعا ہم نے سیکھی, تو یہ بتائے کوئی کہ بھائی پہلے تو ٹی وی نہیں تھا اور اب ٹی وی ہے. اگر ٹی وی سے دین پھیلتا ہوتا تو آج دین زیادہ ہوتا یا نہیں؟ آج لوگ زیادہ دیندار ہوتے, جبکہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے. دین کی تو لوگوں نے دھجیاں اڑا دی, اللہ معاف کرے, کیسا حال ہو گیا آج ہمارے. تو اگر ٹی وی سے دین پھیل سکتا ہوتا تو آج دینداری زیادہ کیوں نہیں؟ معلوم ہوا کہ اس سے گندگی اور غلاظت زیادہ پھیل رہی ہے. آنکھوں کا زنا, کانوں کا زنا, یہ ٹی وی اس کا آلہ ہے, سانپوں کا پٹارا ہے, اور بچہ اسے برباد ہو رہا ہے. تو جب تک کوئی سچا اللہ والا نہ پکڑیں گے, اللہ کا راستہ نہیں ملے گا, اللہ کی رضا نصیب نہیں ہوگی. ہمارے دل کی تم زداری, ہمارے دل کی تم زداری, یہ سب بنوں نے پیسے شہر نے طریقہ سکھلایا, دین سکھلایا, گناہوں سے بچنا سکھلایا, گناہوں کے کانٹے نکالے, تو دل جو ہے گل و گلزار ہو گیا, اللہ کے قرب کا گلستہ ہو گیا.
ہمارے بلبل کی سب زداری,
یہ سب مننوں نے تیرے باغبان ہے, یہ سب مننوں نے تیرے باغبان ہے, مجھے توفیق جو آؤ
یہ درد دل کہاں ملتا ہے اپنا سر, یہ درد دل کہاں ملتا ہے اپنا سر,
دکان اس کی در تیرے مغان ہے, دکان اس کی در تیرے مغان ہے,
یہ درد دل کہاں ملتا ہے اپنا سر,
دکان اس کی در تیرے دکان اس کی در ہیرے مغان ہے, مجھے توفیق جو آو مغان ہے, عطائے خالق ہر دو جہان ہے.
آپ کو میں بزرگ سال کو جاننا چاہیے تھا.
اچھا یہ بھائی شب برات سے متعلق چھوٹا سا مضمون ہے, تو بہت بڑا طویل واضح, لیکن آپ کو اس میں سے پانچ چھ منٹ میں شب برات سے متعلق جو خاص بات ہے اس کو پڑھ کر سناؤں گا. حضرت والا کا واضح ہی ہے, یہ اس میں سے کچھ حصہ پڑھ کے سنا رہا ہوں. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى, اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا, وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. اب یہ خطبے سے متعلق جو ہے وہ تو پورا بات ہے, میں صرف وہ بات پڑھ کر سنا رہا ہوں جو شب برات سے متعلق ہے. حضرت فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ, کل جو رات آنے والی ہے, یعنی آج جو رات ہے, وہ شعبان کی پندرہویں شب ہوگی, جس کی احادیث مبارکہ میں بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے. اس رات کو لیلۃ المبارکہ کہتے ہیں. کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بڑی تعداد میں انسانوں کے گناہ اور ان کی خطائیں معاف کر کے جہنم سے بری کرتے ہیں۔ ان اللہ عز و جل ينزل ليلة النصف من شعبان الى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، صحائے ستہ ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، سنن ابی داؤد، سنن ابی ابن ماجہ اور سنن امام مسند امام احمد۔ یہ چھ کتابیں ہیں جن کو صحائے ستہ کہی جاتی ہیں، صحیح احادیث اس میں مروی ہوتی ہیں۔ اس میں سے جامع ترمذی اور جامع ترمذی کی یہ روایت ہے، اس لیے اس کا نام لیلۃ البراءت اور شب براءت بھی ہے۔ کچھ اس شب کے مضمون اعمال عرض کروں گا اور اس شب میں رائج بدعات اور رسومات کیا کیا ہیں وہ بھی بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ پہلی یہ عرض کر دوں کہ جن لوگوں نے بزرگان دین کی صحبت نہ اٹھا کر ایمان و یقین اور اللہ کی عظمتوں کو نہیں پہچانا، وہ دنیا کی چکر بازیوں میں آ کر اپنا عقیدہ اور ایمان بیچ ڈالتے ہیں۔ اسی بات کو حضرت نے فرمایا کہ گمراہی کا راستہ دیکھو آج کل جس قدر بدعتیں ہو رہی ہیں، کیسے شرک اور الٹی سیدھی کام ہو رہے ہیں۔ اب یہ میں درمیان میں سے اس کو موقوف کر کے آخری حصہ جس میں شب برات کے اعمال ہیں وہ میں پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ شب برات کے اعمال، شب برات میں کیا کیا کرنا چاہیے، کیا کیا اعمال سنت ہیں، جلدی جلدی ذرا شب برات کے حلوے پر بھی کچھ عرض کر دوں، لیکن آپ گھبرائیے نہیں، میں آپ کے شب برات کے حلووں پر جلوہ لگاؤں گا۔ آپ رمضان میں حلوہ کھائیے، شوال میں، رجب میں کھائیے، صرف شعبان میں شب براتی کی قید کیوں لگا رکھی ہے؟ تو پہلی بات یہ کہ شعبان میں زیادہ روزے رکھنے کی ممانعت ہے، یہ بھی حدیث پاک ہے، مرقات المقاتیب میں ہے۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی رمضان سے ایک دو دن پہلے روزہ نہ رکھے، مگر یہ کہ وہ ان دنوں میں پہلے سے روزہ رکھتا رہا ہو۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ رمضان سے پہلے روزہ رکھنے سے کمزوری آ جائے گی اور نفلی روزوں سے پھر فرض میں خلل آ جائے گا، اس لیے رمضان سے دو چار روز پہلے نفلی روزہ نہ رکھیں اور اچھی غذائیں کھائیں۔ اب یہ حکیم الامت کا جمع کیا ہوا مضمون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی مشکات شریف میں ہے حدیث، اس کا ترجمہ سنا رہا ہوں۔ شعبان کی 15ویں رات کو، یعنی 14 شعبان کا دن گزار کر جو 15 کی رات آئے گی جو آج رات ہے، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے اعمال جو سال بھر کے ہوں گے وہ سب لکھ دیے جاتے ہیں۔ سال بھر میں پیدا ہونے والوں کا لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال اتنے انسان پیدا ہوں گے، اور اسی رات مرنے والوں کا بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال اتنے انسان مریں گے۔ اسی رات ان کے اعمال نامے اٹھائے جاتے ہیں اور اسی رات ان کا سال بھر کا رزق نازل ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر تھوڑی دیر اس رات کو جاگ کر کچھ رکعتیں نفل پڑھ کر اللہ سے یہ دعا مانگ لیں کہ اے اللہ آج کی رات ہمارا نام مردوں میں نہ لکھیے، ہماری زندگی میں برکت دے دیجیے، کچھ موقع دے دیجیے، کیونکہ ابھی ہم نے اپنے پردیش میں وطن کی تیاری نہیں کی ہے، اپنی عمر میں توسیع مانگ لو، ویزے میں توسیع کرا لو۔ لہذا ایک تو اللہ سے یہ مانگنا ہے کہ ہماری زندگی میں برکت دے، آج کی رات مرنے والوں میں ہمارا شمار نہ ہونے پائے، آپ ہماری زندگی اور بڑھا دیجئے کہ ہم کچھ نیکیاں کما لیں۔ اب اس میں بہت سے لوگ دنیاوی حاجات بھی مانگتے ہیں تو وہ جائز تو ہے، لیکن اصل مانگنے کی چیز دنیا میں زندگی ہم اس لیے مانگے کہ ہم اللہ کی اور زیادہ عبادت کر لیں، اللہ کو اور زیادہ راضی کر لیں۔ دوسرے، ہمارے جو اعمال آج کی رات پیش کیے جائیں گے اس میں ہماری جو نالائکیاں ہیں ان کو معاف کر دیجئے اور نیکیوں کو قبول فرما دیجئے۔ ہمارے گناہوں سے آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچتا، جن گناہوں سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ان کو معاف کر دیجئے، اور جن نیکیوں سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ان کو قبول کر لیجئے، کیونکہ ٹوٹی پھوٹی نیکی تو وہ قبول نہ کرے جس کا آپ کچھ اپنا ذاتی فائدہ ہو۔ اے اللہ ہماری نیکیوں سے آپ کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے انہیں قبول فرما کر ہمارا ہی فائدہ کر دیجئے۔ تیسرے، یہ دعا مانگے کہ اے اللہ اس رات میں سال بھر کا رزق مقدر ہوتا ہے تو ہمارے رزق میں برکت دے دیجیے۔ حکیم الامت ثانوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 15ویں شب کی رات میں اعمال اٹھائے جانے کا مطلب ان کا عمل پیش کیا جاتا ہے، اور رزق نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو رزق ملنے والا ہے اسے لکھ دیا جاتا ہے۔ وہ یہ سب چیزیں پہلے ہی سے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں، مگر اس رات کو فرشتوں کے سپرد کی جاتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی مرقات کی حدیث ہے، جب دس شعبان کی رات ہو یعنی 15ویں شعبان کی رات، تو اس رات کو جاگو اور دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات کو غروب آفتاب سے ہی آسمان دنیا کی طرف خصوصی طور پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں اس کو روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت دور کر کے عافیت دوں۔ گویا رات بھر رحمت کا دریا بہتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ تعالیٰ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہ، یعنی شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں، سب مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں، مگر مشرک اور کینہ رکھنے والے شخص کی مغفرت نہیں کرتے، اور دوسری روایت کے مطابق نہ قطع رحمی کرنے والے کی، نہ پاجامہ ٹپنے سے نیچے لٹکانے والے کی، نہ شرابی کی، اور نہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کی، مگر یہ کہ وہ توبہ کر لیں اور ماں باپ کو راضی کر لیں تو ان کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ شب برات کی بدعات، اب اس رات میں کیا کیا گڑبڑیں ہوتی ہیں وہ بھی سمجھ لیجیے۔ سنت تو صرف رات کو جاگنا ہے اور اگلے دن روزہ رکھنا ہے اور قبرستان جانا، لیکن اگر قبرستان میں بے پردہ عورتیں پھر رہی ہوں تو پھر وہاں نہیں جانا چاہیے، اپنے گھر ہی سے مردوں کو اصال ثواب کر دیں، یا 3 بجے رات کو جائیں جب قبرستان عورتوں سے خالی۔ آج کل تو ساری رات یہی مشغلے لگ گئے ہیں، اس لیے علماء نے منع فرمایا کہ جہاں اس قدر خرافات ہو رہی ہوں تو اس قبرستان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں ایک ہی مرتبہ جانا ثابت ہے اس رات کو، اس لیے کوئی ایسا فرض کام نہیں ہے جس کے لیے اپنی عبادتوں کو بھی لوگ جو ہے وہ کر دیتے ہیں، فرائض سے بھی جاتے ہیں، فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، جماعت کی نماز چلی جاتی ہے، اور بے پردگی اور بہت سی خرافات اس کے اندر ہوتی ہیں، تو جانا کوئی فرض واجب نہیں ہے، بس ایک عمل سنت کا ہے، اور وہ بھی زندگی بھر میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا ثابت ہے۔ جب قبرستان عورتوں سے آج کل یہ ہو رہا ہے کہ جو کم اہم کام ہے وہ اس پہ تو لوگ اتنا زور دیتے ہیں، قبرستان تو ضرور ہی جائیں گے لیکن باقی جو عبادت ہے ساری رات اسی کی نظر، ٹریفک جام ہوئے ہوئے 2-2 گھنٹے پھنسے ہوئے اس میں، تو عبادت کہاں سے کریں گے؟ جو بدعت ہوتی ہے وہ اس کے علاوہ جو بدعت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ چراغا کرتے ہیں، چراغا کرنا یعنی چھوٹے چھوٹے بلب جلانا، یا یہ شادی ہال میں ہو یا شب برات کی رات ہو، یہ مجوسیوں کی علامت ہے اور ہندوؤں کی دیوالی سے مشابہت ہے۔ حکیم علومت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء اس کو ناجائز کہتے ہیں۔ ہندوستان جا کر دیکھو جیسے ہندو دیوالی کرتا تھا، افسوس کہ آج ہماری شادی حالوں میں بھی چراغاں کی یہ بدعت ہو رہی ہے، یہ ہندوؤں کی علامت ہے، ہمارا اس سے کیا واسطہ، لہٰذا مسلمانوں کو اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اب رہ گیا مسئلہ آتش بازی اور پٹاخے کا، تو سمجھ لیجئے کہ اس رات میں فرشتے آتے ہیں، تو شیطان نے سوچا کہ فرشتوں کو خوشبو سے محبت ہے، لہٰذا گندک کی چیزیں ایجاد کراؤ، خوب پٹاخے چھوڑو تاکہ فرشتے آئے ہی نہیں، یہ سب بدبودار چیزیں کیا دین ہو سکتی ہیں؟ ذرا سوچو کہ ان کا دین سے کیا تعلق ہے، اور فرشتے تو بڑی چیز ہیں۔ حضرت مرزا مذہب جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کو جب گولی لگی شہید کیا گیا، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کا مزاج کیسا ہے، گولی لگنے سے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ فرمایا کہ گولی کی تکلیف اتنی نہیں ہے، مگر گولی میں جو گندک ہے اس کی بدبو سے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ تو جب اولیاء اللہ کی لطافت کا یہ حال ہے تو فرشتوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، لہٰذا جو لوگ اپنے بچوں کو پٹاخے کے لیے پیسے دیتے ہیں وہ فرشتوں کی بدعا خریدتے ہیں، فرشتوں کو اذیت پہنچے گی تو بدعا ہی نکلے گی۔ اس کے علاوہ انسانوں کو کتنی اذیت ہوتی ہے، لوگوں کو سونا نہیں ملتا، کوئی بیمار ہے، کوئی ضعیف ہے، اور کوئی کام میں لگا ہوا ہے، یا کوئی سو رہا ہے، اس کی نیند میں خلل ڈالنا یہ حرام ہے، اسلام میں مومن کو ایزا دینا حرام ہے، اور اس سے کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور آتش بازی اور پٹاخے ویسے بھی حرام ہے، ناجائز ہے، آج کل شادیوں میں بھی اس کا بہت رواج ہے، بالکل اپنے پیسے کو ماچس سے گویا آگ لگا دیتے ہیں، انتہائی حماقت اور جہالت کا کام ہے۔ اب آخری مسئلہ حلوے کا ہے، بس اس کی بات سن کر آپ چلے جائیں۔ اس رات میں چونکہ عبادت کرنی ہے، یہ عبادت کی رات ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی رات ہے، تو شیطان نے سوچا کہ لوگ زیادہ عبادت نہ کرنے پائیں، ان کے پیٹ میں اتنا حلوہ ٹھون دو کہ اس میں ریاح کی گوڑ کا بلوہ مچ جائے، اور جب ریاح کا بلوہ مچے گا تو یقیناً وضو نہ رہ سکے گا اور عبادت کم کریں گے، لہٰذا پہلے ان کو حلوہ کھلاؤ پھر پیٹ میں بلوہ مچاؤ تاکہ یہ نہ دیکھنے پائیں اللہ کا جلوہ۔ اگر میرے یہ تین الفاظ یاد رکھیں، یعنی حلوہ، بلوہ اور جلوہ، تو پھر آپ انشاءاللہ پوری تقریر بالکل سمجھ جائیں گے کہ جب پیٹ میں خوب بھر گیا حلوہ تو پیٹ میں مچ گیا بلوہ، اور جب وضو ہی نہ رہے گا تو عبادت سے اللہ کا کیا جلوہ نظر آئے گا۔ اب رہ گیا یہ بہانہ کہ میں تو حلوہ کھا کر حضرت اویس قرنی کی سنت ادا کرتا ہوں، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے رسول کی اور کتنی سنتیں اپنائی ہیں، آپ کے پاس سر سے لے کر پیر تک کتنی سنتیں ہیں، یا صرف حلوے کی سنت کی اہمیت ہے، وہ بھی حضرت اویس قرنی کی جو داروی تھے، صحابی بھی نہیں تھے، جو کسی صحابی یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کوئی سنت اختیار کرتے تو ہم مان بھی لیتے، اللہ کے نبی کی کوئی سنت کی پرواہ نہیں، مسجد میں داخل ہونے کی پانچ سنتیں یاد نہیں، مسجد سے نکلنے کی پانچ سنتیں یاد نہیں، بیت الخلاء میں جانے کی دعا یاد نہیں، سونے کی دعا یاد نہیں، لیکن اگر کسی سنت پر عمل ہے تو بس یہ ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کو حلوہ ٹھونس لو، کیونکہ ان حلوہ کھانے والوں کے بقول یہ حضرت اویس قرنی کی سنت ہے، اور اس میں عشق رسول ہے کہ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے تھے۔ اب اس بات کو بالفرض درست بھی مان لیا جائے، حالانکہ میں ابھی ثابت کروں گا کہ یہ استدلال بالکل غلط ہے، لیکن اگر درست مان بھی لیں تو حضرت اویس قرنی کی دو سنتیں ہیں، ایک عشق رسول میں اپنے دانت توڑنا، دوسرے حلوہ کھانا، تو ان حلوے والوں کے مطابق حضرت اویس قرنی نے عشق رسول میں اپنے سارے دانت توڑ دیے تھے کہ پتہ نہیں اللہ کے نبی کا کون سا دانت ٹوٹا ہے، پھر ان کی ماں نے ان کو حلوہ کھلایا، لہٰذا حلوہ کھانے کی سنت سمجھنے والے پہلے اپنے بدتر دانت توڑیں۔ دوسرے ان کا یہ استدلال ہی باطل ہے، کیونکہ جنگ احد 15 شعبان کو نہیں ہوئی تھی، 2 ماہ بعد شوال میں ہوئی، تو کیا حضرت اویس قرنی نے 2 ماہ ایڈوانس میں اپنے دانت توڑ دیے تھے؟ اس لیے حلوہ کھانے والوں سے کہتا ہوں کہ پہلے نبی کے غم اور عشق میں 32 دانت تو توڑو، پھر اس پھر جس کی اماں زندہ ہو وہ اس کو حلوہ پکا کر کھلا دے، کیونکہ اس کو رحم آ جائے گا کہ میرے بچے نے اپنے سارے دانت توڑ دیے ہیں، تو بولو بھائی کون کون 32 دانت توڑوانے کے لیے تیار ہے، وہ ہاتھ اٹھا لے، دیکھو ایک ہاتھ بھی نہیں اٹھا، یہ ہیں سچے عاشق رسول۔ لیکن آج کے نام نہاد عاشق نبی 32 دانت توڑنے والی سنت اویس قرنی ادا نہیں کر رہے، مگر بغیر دانت توڑے حلوہ کھانے کے لیے آگے آگے ہیں، قرضہ لے لے کے حلوہ پکوا رہے ہیں اور ایک دوسرے کے یہاں بھیج رہے ہیں، اور جو حلوہ نہ پکائے وہ وہابی ہو گیا۔ جیسا کہ ایک بستی میں ایک خان صاحب نے ہندو بنیے کو بھی وہابی بنا دیا، ایک خان صاحب پر ہندو بنیے کا قرضہ زیادہ ہو گیا، تو خان صاحب نے اس سے کہا کہ اگر قرضہ معاف کرتا ہے تو ٹھیک، ورنہ تجھے وہابی ثابت کر دوں گا، پھر سب سے تیرا بائی پاس کرا دوں گا، تیرے پاس کوئی گاہک نہیں آئے گا۔ اب ہندو نے دیکھا کہ اس کی دکان پر ایک گاہک بھی نہیں آ رہا، اس نے کسی سے پوچھا کہ تم سب لوگ کہاں مر گئے، میری دکان سے سودا لینے کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے کہا کہ بستی کے غلام خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو لالا جی ہے ہندو بنیا، یہ وہابی ہو گیا ہے، خبردار اس کے یہاں مت جانا۔ اس نے کہا میرے تو باپ دادا کو بھی نہیں پتا کہ یہ وہابی کیا چیز ہوتی ہے۔ پھر وہ خان صاحب کے پاس گیا اور کہا کہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے معاف کر دو اور جلدی سے میری وہابیت ختم کرا دو، میں تمہارا سارا قرضہ معاف کرتا ہوں، یہ لو لکھ کر بھی دیتا ہوں، اور اپنے بڑی کھاتے سے خان صاحب کا قرض کاٹ دیا۔ پھر خان صاحب نے اپنے دوستوں کو بلا کر کہا کہ دیکھو بھائی، لالا جی نے وہابیت سے توبہ کر لی ہے، اب یہ وہابی نہیں رہے، اب سب لوگ ان کی دکان سے سودا خریدو۔ دیکھا آپ نے، ہندو بھی وہابی ہو جاتا ہے، عجیب معاملہ ہے کہ جو حلوہ نہ پکائے وہ وہابی ہے، چاہے ساری سنتیں ادا کرے، تہجد اشراق وہابی پڑھے، پاجامہ ٹکنے سے اوپر رکھے، غرض ساری سنتیں ادا کرتا ہے، صرف شب برات میں حلوہ نہیں پکاتا، تو وہ ان کے نزدیک پکا وہابی ہے۔ اب تو شب برات میں کیا عجیب عجیب، ہر رات میں عجیب و غریب قسم کی، یہ تو پہلے بہت پہلے کا واز ہے، تو اس میں بہت ترقی ہوتی جا رہی ہے بدعات کے اندر، نئی نئی باتیں ایجاد ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب حضرت فرماتے ہیں کہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جہالت سے اور من گھڑت قصوں سے بچائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن اعمال سے اے اللہ آپ خوش ہوتے ہیں انہیں بجا لانے کی اور جن سے آپ ناراض ہوتے ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مزہ آیا آپ کو؟ تھک گیا آپ نے؟ کیا کرنا ہے؟